This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. It is a picture of tight security today outside the U.S. consulate in the Chinese city of Chengdu, with American staff members inside facing a deadline to leave the country. China yesterday ordered the facility in Sichuan province to shut down in response to a U.S. dictate that Beijing close its consulate in Houston, Texas. The actions have tightened tensions between the world's two largest economies. U.S. Secretary of State Mike Pompeo calls the Houston consulate a hub of Chinese spying and intellectual property theft. As was the case in Houston, the U.S. mission in Chengdu was given 72 hours to get its people out. Thousands held a march today in the Russian far eastern city of Khabarovsk, the third straight weekend of protests aimed at President Vladimir Putin's handling of a regional political crisis. At its center, this month's detention of the popular regional governor, Sergei Fergal, on murder charges, allegations he denies. His supporters say Fergal's arrest was politically motivated, that he's being punished for defeating a candidate from the ruling pro-Putin United Russia Party in 2018. Singapore's 68-year-old Prime Minister Lee Hsien Loong today named a largely unchanged cabinet following an election win this month. Lee said because of the pandemic, he may delay his plan to step down. Reuters reports that dozens of countries have seen record single-day increases in coronavirus infections over the past week, about double the number of the previous week. The United States, Brazil, and India have by far suffered the most from the pandemic, with nearly 8 million cases and 260,000 deaths among them. But there are new outbreaks being reported every day. Take Ukraine. It's reported 1,100 new COVID cases within a 24-hour period, the highest daily toll since late June. Health Minister Maxime Stepanov says over 200 people have been hospitalized and told an online briefing, quote, it means their lives are under threat. And we have to understand this disease is very serious. Ukraine's total number of cases is more than 65,000, with 1,600 lives lost. This is VOA News. Vietnam today is back on high alert for COVID after health authorities in the central city of Da Nang detected the first locally transmitted case in 3 months. Vietnam has yet to record a single coronavirus death. Australia's second most populous state, Victoria, has recorded 357 new COVID-19 infections overnight, up from 300 yesterday, along with its highest daily death toll of 7. Australia has escaped the high COVID numbers of other countries, but recent flare-ups have raised anxieties. Melbourne, the country's second largest city, is under a 6-week lockdown, and the border between Victoria and New South Wales remains closed. The worldwide Johns Hopkins numbers at this hour are approaching 15.8 million coronavirus infections, with a loss of nearly 640,000 lives. The United States recorded more than 1,000 virus fatalities for the fourth straight day yesterday. Still, a top White House advisor on the pandemic, Dr. Deborah Birx, said she saw signs the worst could be over in hard-hit southern and western states. But she also warned the current outbreaks could move north and is already appearing in larger numbers in such states as Tennessee, Missouri, and Arkansas, along with some areas of the East Coast. Total cases across the U.S. have risen by at least 68,800 to 4.1 million, with 145,000 deaths. The numbers are being driven in large part by surges in infections in Arizona, California, Florida, and Texas. Between them, those states have recorded almost 1.4 million infections and more than 46,000 fatalities. Yesterday, Florida alone reported 12,000 new cases. Meanwhile, Trump administration officials are pushing for school children to return to in-class instruction. But there's been heavy pushback from parents, local school districts, and teachers, with many accepting the need for either remote learning or a limited number of days per week in classrooms. Congress is struggling to produce a new pandemic economic relief bill under the pressure of a deadline for the end of the current law, which provides enhanced unemployment benefits for millions of Americans who have either lost their jobs or been furloughed since the COVID outbreak began. Democrats want to extend a $600 a week bonus in place. Republicans want that number cut down to around $400, arguing it's important to avoid making unemployment more profitable than going back to work. Australia has joined the United States in arguing that Chinese territorial claims in the South China Sea do not comply with international law. In a declaration filed at the United Nations, Australia said it rejected China's maritime claims around contested islands in the South China Sea as being inconsistent with the United Nations Convention on the Law of the Sea. More news online at voanews.com. For your listening convenience, there is also an easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. آج کے اس پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستان کی سیاست, وزیراعظم عمران خان کے 6 معاونین کی دوہری شہریت یا بیرون ممالک مستقل سکونت کا معاملہ, حزب اختلاف کی سخت تنقید, استعفوں کا مطالبہ. تجزیہ لیں گے ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری رضوی اور قنور محمد دلشاد سے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں امریکہ کی سیاست پر بات کریں گے. امریکہ میں کورونا سے متاثرہ صدارتی مہم کس سمت آگے بڑھ رہی ہے؟ ابتدائی جائزہ رپورٹوں میں جو بائیڈن کو برتری حاصل, مگر کیا یہ برتری قائم رہے گی؟ تجزیہ کاروں رضا رومی اور پروفیسر وقار احمد سے گفتگو کریں گے. دنیا کو نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا نیلسن منڈیلا کے جنم دن کی تقریب سے خطاب. کیسا عمرانی معاہدہ غریب امیر طبقات اور ممالک کے درمیان فرق کم کر سکتا ہے؟ پروفیسر خورشید ندیم اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے ان کی رائے لیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت سیاسی منظرنامے پہ جو سب سے زیادہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے جو ایک تفصیل جاری کی گئی ہے وزیراعظم پاکستان ان کے معاونین کے ریفرنس میں, اور بتایا گیا ہے کہ کم 6 معاونین ایسے ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں یا دیگر ممالک کے اندر مستقل سکونت کا کارڈ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اثاثہ جات کی تفصیل بھی جاری کی گئی ہے, اور جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کا بالخصوص تنقید اس میں بہت شدت آئی ہے. شہری نعمان صاحبہ ہوں یا مسلم لیگ نواز سے مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم جو بذات خود بہت تنقید کیا کرتے تھے کہ دوہری شہریت کا حامل ہونا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے, سو اب ان کو اپنے ان مشیروں کو فارغ کرنا چاہیے اور جواب دہ بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان سے لوگوں کو کیوں نہیں لیا, باہر سے لوگوں کو کیوں لیا گیا ہے کیبنٹ کے اندر, یا مشیر کے طور پہ, ظاہر مشیر بھی کابینہ کا حصہ خیال کیے جاتے ہیں. جو کابینہ ڈویژن کی طرف سے تفصیلات جاری کی گئی ہیں ویب سائٹ پہ بھی موجود بھی ہیں, اس کے مطابق وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں, معاون خصوصی دفاعی ایشوز کے اوپر اور اسٹریٹجک افیئرز کے اوپر محید یوسف صاحب, ان کے پاس بھی گرین کارڈ ہے. پیٹرولیم کے معاون خصوصی ندیم بابر, وہ 1999 سے امریکی شہریہ پور کی مستقل رہائش یا سکونت ان کے پاس ہے. شہزاد سید قاسم معاون خصوصی برائے پاور ڈویژن, وہ بھی امریکی شہریت کے حامل ہیں. اس کے علاوہ ان کے بہر اساتذہ جات بھی سامنے آئے ہیں. سو اس ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں یہ کتنا بڑا قضیہ ہے, کیا اس کو ونس فار آل سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا واقعتاً یہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ عمران خان کے اپنے بیانات کا تضاد سامنے آنے کی وجہ سے ہے, یا اس کی اندر واقعتاً کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں قنور محمد دلشاد صاحب, چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, سو ان معاملات کو گہری نظر رکھتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت شکریہ قنور دلشاد صاحب, بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور اب یہ سامنے آیا ہے. یہ سامنے آنا اچھی بات ہے کہ جو بھی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں ان کی تمام کریڈینشلز, ان کی تمام تفصیلات, ان کے اثاثے, ان کی شہریت, یہ واضح ہو, یہ اچھی بات ہے یعنی دوسرا, اور کیا پاکستان کے موجودہ قانون کے سے کسی حد تک یہ کانفلکٹ کرتا ہے کہ غیر ملکی پاسپورٹ ہونا, غیر ملکی گرین کارڈ پاس ہونا اور پھر پاکستان کے اندر اہم عہدے ان کے پاس ہونا, کوئی کانفلکٹ ہے اس میں؟
آپ نے ٹھیک ہے انٹروڈکشن ریمارکس میں آپ نے پوری بیک گراؤنڈ بیان کر دیا ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے, یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے یہ عوام کے سامنے کے اساتذے ان کی شہریت کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ کیبنٹ سیکرٹری حکم جاری کیا, اور کیبنٹ سیکرٹری نے باقاعدہ ویب سائٹ پر ان کے تمام اساتذہ اور ان کی شہریت کے بارے میں جو ہے وہ عوام کو آگاہ کر دیا. بٹوین دی لائن اگر ہم جائیں تو اس کا خیال ہمارا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہو کہ میں ان سے اپنی جان چھڑاؤں. ظاہر ہے جو ڈیو نیشنلٹی کے حامل ہے جنہوں نے پرائم منسٹر کو ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, بعض مجبوریاں ہیں, दोस्ती भी आए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन फंडे में बहुत इनकी सपोर्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलसिले में। तो अब इन्होंने इस तरीके से जो है ये आवाम को दिया गया, क्रिटिसाइज भी हो गया है, और इनके अंदर जो कैबिनेट मेंबर जो है उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि जी इनका जो है शहीद के बारे में इनको फारिग किया जाए, और जब भी वक्त बुरा आएगा या कोई हालात पैदा हो गए तो ये अपना बोरिया पिस्तौल उठा के भाग जाएंगे। तो ये इनके अपने मिनिस्टर हैं, गुलाम सरवर ने भी कहा है, आरी मोहम्मद खान ने भी कहा है, इसी तरह शहजाद अकबर ने भी आज दबे लफ्ज में ये कहा है कि ये जो हमारे जो अपने दोहरी शहरियत के हामिल हैं या जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको काबीना के इजलास में नहीं बैठना चाहिए। ये उन्हें इशारे तो इतनी जो जिन लोगों ने इनकी तरफ इशारा दिया है या क्रिटिसाइज किया है वो भी तो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही करीबी वजरामे में आते हैं, उनके साथी हैं, उनके उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। अब ये नजर ही आ रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हो इतना प्रेशर पड़ जाए कि ये खुद ही जो है अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाए। जहां तक आइन और कानून का ताल्लुक है, आइन का जो आर्टिकल 62 जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंटेरियन जो होंगे उनके लिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का होना लाजमी है, मैंडेटरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है,
मुशीर के लिए नहीं।
जहां तक स्पेशल असिस्टेंट आके एडवाइजर, अच्छा एडवाइजरों के मामले में ये आता है, वो आर्टिकल जो 93 है उसमें ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने एडवाइस करके 5 एडवाइजरों को कर सकता है और प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी के बाद, तो वो ठीक है। जो हमारे जो 5 एडवाइजर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वो ठीक है, वो उनकी नेशनलिटी भी पाकिस्तान की है, उनकी दोहरी शहरत नहीं है और वो गैर मुतनाजा शख्सियात है। इसी तरह लेकिन जो स्पेशल स्टेट में जो इंतहाई जो मुतनाजा शख्सियात में चंद लोग हैं जिसमें के बकायदा जिनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान की नहीं है। अभी जो खातून आई है तानिया आदरी, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी और हमारी एजेंसियों में भी इसके बारे में कोई अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर साहब के चंद एडवाइजर ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान की एहसास एजेंसियां उन्होंने भी अपने तहफात का इजहार किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। इसी तरह जाहिर है कि इनकी बातें इस तरह से है कि हमारी एजेंसियां जो हैं वो लुक आफ्टर करती है, देखती रहती है।
अपॉइंटमेंट करने लगे तो जरूरी है कि अपॉइंटमेंट से पहले क्लियरेंस हो, एजेंसियों के भी क्लियरेंस हो, तो क्या यहाँ पे नेगलिजेंस हुई है एक बात, और दूसरी बात वजीर आजम इमरान खान तो इलेक्शन कैंपेन में एलानिया कहते थे कि मेरे पास तो गैर मुल्की एक्सपर्ट्स की टीम है जो दुनिया में पाकिस्तानी है लेकिन बाहर बैठे हैं और वो वापस आएंगे और सर्व करेंगे, तो ये तो एलानिया बात थी। अब वो क्यों उनसे जान छुड़ाना चाहेंगे अगर वो 5-7 लोगों को जिनका एक क्रेडेंशियल है, जिनका एक कैरियर है, जिन्होंने अपना नाम बना रखा है और बड़े मोतबर समझे जाते हैं अपने अपने शोबों में, और अगर वो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं तो अब क्यों कर इशू है?
उसमें ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था इलेक्शन से पहले वो उनको एज ए कंसल्टेंट या किसी कारपोरेशन के चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है बन सकते हैं कारपोरेशन के चेयरमैन बना दें, किसी टास्क फोर्स के चेयरमैन बना दें ताकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके, उनको असिस्ट कर सके। लेकिन जो इतनी अहम जिम्मेदारियां हैं जो काबीना के इजलास में बैठते हैं, और जब तक के बाद ऐसे भी हैं इनके स्पेशल असिस्टेंट जो बकायदा GSU में जहां हमारी बड़ी एटमी स्ट्रेटजी के बारे में बात होती है वहां भी ये वहां जो है वो चले जाते हैं, उनके वहां तक अप्रोच है। तो ये चीजें जो इनकी ड्यू नेशनलिटी के, हमारा पाकिस्तान एक ऐसा जुग्राफाई तौर पर एक ऐसा हसास इदारा एहसास खिता है जहाँ हर एक के बारे में बड़ी जो है वो बड़ी गौर व फिक्र करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है।
तो आप ये समझते हैं कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वहां से वो कहना चाहिए कि वहां पे वो लोग चौंकाना है। सो ये बताइएगा कि इससे पिछली जो हुकूमत थी उनके आखिरी दिनों में अकामा या अकामे सामने आए और वो बहुत बड़ा इशू बन गया, ये अकामा और ग्रीन कार्ड या अकामा और डुअल सिटीजनशिप रखने में क्या फर्क है? अगर वो लोग घर गए थे या उनको जाना पड़ा था, क्या इसलिए कि उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ था, और क्या ये इसलिए महज बच सकते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है? फर्क क्या है वैसे इसमें?
इसमें दुरुस्त है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का जो थे अकामे की बना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, नाइल कार दे दिया था, बल्कि ताहयात कार दे दिया था। हमारी अदलिया में उस वक्त जहर है एक बड़े रोशन ख्याल चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, तो उन्होंने इस ख्वाजा आसिफ के दलाइल को तस्लीम कर दिया था, उनका कहा था नहीं अकामे से पाकिस्तान के कोई ऐसी खत परिंदा, उनको उन्होंने क्लियरेंस दे दी। इसी तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बहुत ही हसास मामले में जस्टिस आकर सारे बहुत टॉप क्लास चीफ जस्टिस रहे हैं, اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ چونکہ زلفی بخاری کے بارے میں پیش کیا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ تو ایک پرائم منسٹر کے کان میں صرف سرگوشیاں کرنے تک کے اس کے پاس اختیارات ہیں, سرگوشیاں سے زیادہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہے, لیکن یہ کابینہ کے اجلاس میں نہیں بیٹھے گا, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال نہیں کرے گا, اور کوئی اہم جو معاملات ہے یہاں اس کا عمل دخل نہیں ہوگا, لیکن یہ سرگوشیاں کرنے کے لیے بنا ہوا ہے, یہ لفظ استعمال کیا ساکر نثار صاحب نے. اب یہ اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے جو ہے وہ تمام معاملات اس کے سپرد کر دیے. اب یہ معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہو رہا ہے کہ آئندہ کیا پالیسی بنے گی.
سو اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹھوس فیصلہ حکمت عملی سامنے آئے گی, کہ محض میڈیا کی حد تک یہ زیر بحث رہے گا معاملہ اور شور شرابہ اس کے اوپر اطراف سے ہوتا رہے گا؟
اس میں آپ کی بات درست ہے, میڈیا پر بہت زیادہ دو تین دن چل رہے ہیں اور کل بھی اس میں بڑے اہم پروگرام چلتے رہیں گے, ممکن ہے کہ بعض شخصیات اس میں سے مستفی ہو جائیں, خود ہی چھوڑ دیں کہ بھائی ہمارے خلاف بہت زیادہ آ رہا ہے اسی طرح. لیکن ایک بڑی اہم بات جو ہم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اپنا بات بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں تو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہمیں پتہ ہے, میں منسٹری انفارمیشن ہوتا تھا, تو ان کے بہت ہی پاورفل, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, وہ یوسف بٹ صاحب تھے جو کہ کشمیر کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے, وہ ان کے ایڈوائزر تھے, اسپیشل اسسٹنٹ تھے, لیکن کبھی وہ کابینہ میں نہیں بیٹھتے تھے. اسی طرح زرعی معاملات کے بہت بڑے ٹاپ کلاس کے پاکستان میں تھے خدا بخش بچہ صاحب, ان کے ایڈوائزر تھے لے کے کبھی کابینہ میں نہیں بیٹھے. اسی طرح ان کے بہت پولیٹیکل ایڈوائزر تھے حیات ٹمن, جنہوں نے 1977 کے الیکشن کے ساتھ اسکیم تیار کی تھی, وہ کبھی کابینہ کے اجلاس میں نہیں بیٹھتے تھے. اب ان کو کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کا ان کے ساتھ رکھنا, ان کے دورے میں ساتھ لے کے جانا, یہ جو ہے ہماری ایجنسیوں کو بھی خیال آیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں, جو ہماری دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کی حیثیت ہے اس کی وہاں؟ اسی طرح سے شہنشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی سعودی عرب کے بادشاہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اب کیوں نہیں وزیر خارجہ کیوں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے جس کی بنا پر یہ معاملہ عوام کی نظروں میں آ گیا. لیکن اب ہم آتے ہیں ادھر, ندیم افضل چلو صاحب کے بارے میں, جیسے آپ نے بڑا اچھا تذکرہ کیا, پاکستان کے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, بڑے بہت ان کا نام ہے, ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اہم رکن تھے, رہنما تھے, اب وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. اب انہوں نے 2008 کا بھی الیکشن لڑا, 2013 کا بھی, 2018 کا بھی, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے. اب اگر اس عرصے میں انہوں نے کینیڈا کی کوئی رکھی ہے, کوئی اپنا نامینیشن پیپر بیس ذکر نہیں کیا تھا جس کی بنا پر ان کو تحیات تحائل قرار دے دیا گیا, تو یہ ایک معاملہ چند روز میں سامنے آ جائے گا. اگر الیکشن کمیشن میں ان کے کاغذات نامزدگی درست پائے گئے تو پھر کوئی حرج نہیں, کسی ملک میں بھی اپنا گھر لے سکتے ہیں, رہائشی اسکول اختیار کر سکتے ہیں, وہ نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں اس کا ہوتا,
ٹھیک,
آپ کو زیادہ پتا ہے, اس لیے ہمیں سمجھتے ہیں. اس طرح یوسف ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس گرین کارڈ ہے, وہ ایک این جی او کے بہت بڑے
تھنک ٹینک میں, یہاں پہ ایک بڑی تھنک ٹینک کے ساتھ ان کے پاس
تھنک ٹینک میں کام, بڑے قابل آدمی ہے, ٹھیک ہے, کرے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح شہباز گل ہے, ان کے پاس بھی ٹھیک ہے, گرین کارڈ ہے, وہ شکاگو یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, گرین کارڈ کا تو کوئی ایسا حرج نہیں پڑے گا. لیکن جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کے بارے میں چند کے بارے میں آ رہا ہے, تو یہ بہت بڑا تحریک اٹھ جائے گی.
بہت شکریہ قمر محمد دلشاد صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. جی سامعین, آپ نے قمر محمد دلشاد صاحب کی گفتگو سنی. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی معاملے پہ ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, بہت نوٹیبل انالسٹ ہیں, تجزیہ کار, پولیٹیکل کمنٹیٹر اور پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ بھی ہیں, ان کی رائے شامل کرتے ہیں اس معاملے پہ ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے, اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ پاکستان میں یہ جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہیں وہ ہے دوہری شہریت کا. ہمارے ساتھ اس پہ انالیسز کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ممتاز پولیٹیکل انالسٹ, کمنٹیٹر, تجزیہ کار. آپ کی نظر میں یہ معاملہ کتنا اہم ہے, اور اب جبکہ اپوزیشن استعفوں کا مطالبہ کر رہی ہے, اپوزیشن کے اپنے بینچوں پہ بھی کئی ایک ایسے لوگ ہیں یا ماضی میں ان کے نام سامنے آئے ہیں, سو یہ سیاست ہو رہی ہے یا واقعتاً یہ ایک گمبھیر ایشو ہے؟
دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ تفصیل پبلک کرنے کی, اپنے ریکارڈ کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ قانونی تقاضا بھی یہی ہے کہ کی جو پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ اپنے ایسٹس وغیرہ اپنے پوزیشن کو ڈسکلوز کرتے ہیں, وہ اسٹیٹ اپنے ریکارڈ پہ رکھتی ہے. تو انہوں نے, عمران خان صاحب نے اس کو ریلیز کیا, تو اس کی وجہ سے ایک نئی ڈومیسٹک پالیٹکس میں کنٹروورسی کا ان کو سامنا ہے. اور اس میں دو کیٹیگریز ہیں, ایک تو ہے سٹیزن شپ والے, دوسرے ہیں جن کے پاس ورک پرمٹ گرین کارڈ کے لیے امریکہ کے حوالے سے, یا جو کینیڈا کا پی آر کارڈ جو ہوتا ہے پرمانٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے, یا اقامے عرب کنٹریز میں ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہمیں یہاں اس وقت کنسنسس نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ سٹیزن ہیں ان کو کی اور سینسٹیو پوسٹ نہیں دینی چاہیے, لیکن جو ریزیڈنٹ پرمٹ ہے جس کے پاس, جس کا گرین کارڈ ہے امریکہ کا, تو وہ چونکہ پاسپورٹ ان کا پاکستانی ہی ہوتا ہے گرین کارڈ کے ساتھ, تو ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو سٹیزن ہیں ان کو والنٹریلی کہنا چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں, کیونکہ ابھی فی الحال پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے. کچھ کورٹ ججمنٹ ضرور ملتے ہیں ماضی کے اندر اس سلسلے میں, یا ممبر شپ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے لیے ہے, لیکن گورنمنٹ جابس کے لیے ایسا قانون تو موجود نہیں ہے. لیکن ایک پریشر عمران خان کے فیصلے کی وجہ سے خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ایک پریشر جنریٹ کروا دیا.
سو کیا اس کو اس اعتبار سے بہتر اسٹریٹجی بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بھی ہو پبلک کے سامنے رکھا جائے, کیوں کر چھپا کے رکھا جائے؟ پبلک کے معاملات کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں, سو جو بھی ان کا پس منظر ہے, جو بھی ان کی اپروچ یا جو بھی کریڈینشلز ہیں وہ سب کے سامنے ہوں, ایون ایسٹس بھی سامنے ہوں, یہ ایسٹس بھی سامنے لائے گئے ہیں, یہ کیا اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں؟ یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس مشیر کس وزیر کے پاس کیا کچھ ہے عہدہ سنبھالنے سے پہلے؟
اچھی بات ہے کہ آپ جو کی پوزیشن پہ لوگ ہیں ان کی جو حیثیت ہے اس کو آپ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے ایسٹس یہ ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں, جبکہ عمران خان صاحب خود ایک دور میں جن کے پاس اقامے تھے یا ورک پرمٹ تھے یا جن کے پاس سٹیزن شپ تھی ان کے خلاف بولتے رہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے ایک کافی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو ٹھیک ہے, اپوزیشن بولتی رہے, مجبور تو نہیں کر سکتی, لہٰذا یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو یہ کنٹروورسی جو ہے نا, یہ آدمی کو پالیسیز میں لانگ ٹرم سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, ان امپلیکیشنز کے لیے پہلے سے آپ کو تیار ہونا چاہیے تھا. اور اب یہ بحث جو ہے ابھی کچھ عرصہ چلتی رہے گی, تاکہ کوئی نیا
اور وہی ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے ماضی کا اور اپنے جملوں کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں, اصل تنقید بھی یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے. تو اس بیک ڈراپ میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اقامہ اور پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ رکھنے میں کیا فرق ہے؟ پچھلوں پہ تو اقاموں کی وجہ سے بہت تنقید ہوئی.
دیکھیے, اس زمانے میں انہوں نے تنقید کی تھی کیونکہ پی ایم ایل این کے لوگوں پاس اقامہ بھی تو ایک ورک پرمٹ ہی ہے نا, کہ آپ یو اے ای میں یا اور کسی عرب کنٹریز میں رہ سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں, اور آپ کو آنے جانے میں آسانی ہے, ویزا آپ کو لینا پڑے گا. ایکچولی تو جس طرح امریکہ کا گرین کارڈ ہے وہی اس کا ایک عملی رول ہوتا ہے اقامے کا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹارگیٹ اس وقت اقامہ والے یا گرین کارڈ والے نہیں ہیں, کہ ان کا کیونکہ پاسپورٹ ان کا پاکستانی ہی ہوتا ہے, وہ ہے جو سٹیزن ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت سے ممالک کے ساتھ پاکستان کا ڈوئل سٹیزن شپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن پاکستان مائنڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنا دوسرا پاسپورٹ پاکستان کا رکھنا چاہیں تو رکھ لیں, یا اوورسیز ریزیڈنٹ کارڈ آپ چاہیں تو وہ بنوا لیں اگر آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ بھی ہے. فار ایگزامپل, امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈوئل سٹیزن شپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے, तो लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान माइंड नहीं करता अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इस्तेमाल
तो, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें सवाल ही पैदा होता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब अकामे की वजह से फारिग हो सकते हैं तो क्या वो इस वजह से फारिग हुए कि उन्होंने अकामा उसका ऐलान नहीं कर रखा था और इन्होंने अब अनाउंस कर दिया है तो इसलिए ये बच जाएंगे? पाकिस्तानी कानून इस बारे में क्या कहता है?
आर्गुमेंट यही थे, उनके और भी कुछ इल्जाम थे लेकिन फोकस अकामे पे जाके अल्टीमेटली हुआ और वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और अल्टीमेटली वो डिस्क्लोज हुआ इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। यहाँ इनसे जब पूछा गया इन सब लोगों ने जो भी फैक्चुअल पोजीशन थी, जिसकी कोई सिटीजन था, कोई रेजिडेंट कार्ड था किसी के पास, उन्होंने बाकायदा वॉलंटरीली ये इंफॉर्मेशन दी है। गवर्नमेंट ने ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की है, थोड़ा सा इसमें वॉलंटरिज्म का फैक्टर आ जाता है।
सही। अब ये बताइएगा कि होगा क्या या होना क्या चाहिए? क्या ये भी सोचा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इवन असेंबलीज में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई नुमाइंदगी दी जाए और उनको अकोमोडेट किया जाए, तो इसलिए क्या वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल डाउन हो सकता है, होना चाहिए?
देखिए इसमें जो है ना इनको लेजिस्लेशन की जरूरत होगी। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को देना है रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए भी लेजिस्लेशन चाहिए। इनको अगर फर्ज कीजिए आपने कहना मजबूर करना है कि सिटीजन जो है दूसरे मुल्कों के वो जरूर रिजाइन करें, तो उसके लिए भी लॉ चाहिए। लॉ नहीं, आप तो वॉलेंटरी है ना, कोई बंदा छोड़ देता है, कहता है ठीक है इतराज हो रहा है मैं नहीं करता ये नौकरी, तो वो उसका रजाकाराना लॉ नहीं है इस वक्त हमारे पास रहता जिसपे हम ये कह सकें कि आपने फलां लॉ वायलेट किया, या कोर्ट में जाके कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन की फलां क्लॉज या फलां लॉ वायलेट हुआ है ये चूंकि जॉब होल्ड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोर्ट जजमेंट कुछ मिल जाते हैं लेकिन वो आमतौर पर असेंबली के मेंबरान के बारे में है। अगर ओवरसीज पाकिस्तान, असल में ओवरसीज पाकिस्तानी को जो वोटिंग राइट देने का है वो काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। उसकी वजह से कोशिशें तो हुई है, कोशिश 2018 में थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को दे दिया जाए लेकिन वो उसमें लीगल प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से मामला जो है वो रुक गया। और फिलहाल हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है और इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए अभी तक इनमें से किसी को कोई थिंकिंग नहीं की है।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं असद हसन। और प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गुफ्तगु सुन ली। इस सेगमेंट में हम कुछ अमरीकी सियासत पर नज़र डालते हैं। अमरीका में ये सदारती इंतखाबात का साल है और एक साल आम तौर पर सियासी सरगर्मियाँ रहती हैं, लेकिन इस बार कोरोना ने इन सरगर्मियों को गहना दिया है और सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन ज़्यादातर देखने में आ रही हैं और कोरोना के सबब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सियासी सरगर्मियाँ बहुत महदूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं और अब जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तकरीबन 100 दिन बाकी हैं इंतखाबात में से, और नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात होते हैं और दोनों उम्मीदवारों से मुतालिक पब्लिक पोल्स हो रहे हैं, यानी अवामी राय ली जा रही है और ये जो जायज़ा रिपोर्टें हैं अवाम की आरा के ऊपर मबनी है, इसमें पिछले कुछ दिनों के अंदर जितने भी सर्वेज आए हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं पिछले बुध की बात करूं तो दोनों सर्वेज के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन, उनको बिलतरतीब 15 और 11 पॉइंट से बरतरी हासिल है। और अगर मैं कुछ सर्वेज का रेफरेंस दूँ बाकायदा नाम के साथ, जैसे CNN और SSRS का सर्वे है, ये 6/2020 का है यानी पिछले महीने का, उसमें 55% की हिमायत हासिल थी जो बाइडन को, 41 पॉइंट जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास थे। फिर इस जुलाई 12 जुलाई को जो सर्वे हुआ है फॉक्स न्यूज़ का शुमार उन चैनल्स में होता है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हामी ख्याल किए जाते हैं, उनके सर्वे के मुताबिक 49% जो हैं वो जो बाइडन को हासिल हैं, 41% प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हैं। इसी तरह ABC اور واشنگٹن پوسٹ کا مشترکہ سروے وہ بھی 12 جولائی کو سامنے آیا اس کی رپورٹ 55% جو بائیڈن کے اور 40% فیور جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں ہے. اور آئی ایس اپسوس اور رائٹرز کا جو سروے ہے 47% یہ 13 جولائی کا ہے جو بائیڈن کے پاس ہیں اور 37% ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. این بی سی اور وال اسٹریٹ جرنل کا 51 اور 40 بل ترتیب. اسی طرح کیونیپیک اور یونیورسٹی کا وہ 52% اور 37% ڈونلڈ ٹرمپ. اور اپساس اور رائٹرز کا ایک بار پھر 7 جولائی کا وہ 43 اور 37%. سو کم و بیش سب برابر 10 سے 15 پوائنٹس کے مارجن کے ساتھ جو بائیڈن اس وقت لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جائزے پچھلے انتخابات سے بھی پہلے تھے لیکن پھر صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی. انالیسز ہم لیتے ہیں اس وقت سیاست کا. ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں یہاں پہ امریکہ کے اندر, ڈائریکٹر میڈیا سینٹر اتحاقہ کالج, اور وقار احمد صاحب ایسوسیٹ پروفیسر نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی. سو ہمارے ایک پینلسٹ میں سے ایک کا کہنا چاہیے کہ جو پس منظر ہے وہ پاکستان اور ایک انڈین اوریجن سے ہیں. سو ان کی رائے لیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ, غیر جانبدار اور نان پارٹیزن. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رضا رومی صاحب, امریکی انتخابات کیسے مختلف ہیں؟ ان الیکشنز میں بات جب ڈیبیٹس کی ہوگی آگے چل کے کیا کچھ سامنے آنے والا ہے؟ ابھی تک کے سرویز کا ایک ہم نے وہ شکل سامنے رکھی ہے لیکن سرویز کتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں, آپ کی رائے؟
جہاں تک تو سرویز کا تعلق ہے تو سرویز کے اوپر تو بھروسہ جو ہے وہ 2016 میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا جب تمام سرویز کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ صدر منتخب ہو گئے تھے, اور بلکہ بڑے بڑے نامی گرامی یہاں کے جو پولنگ ایجنسیز ہیں اور پولسٹرز ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوئے تھے. اس لیے سرویز ایک حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوا کا رخ ادھر ہے, مگر جو آج کل کی صورتحال ہے اس میں اتنی بے یقینی ہے, اور خصوصاً یہ جو وبا ہے COVID-19 کی, اور جو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یا موبلائزیشن شہریوں کی اور جلسوں کی وہ چونکہ اتنی کم ہے, اس کی یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ معاشی بدحالی کا سامنا کیا ہے لاکھوں امریکی خاندانوں نے, اور خصوصاً ان ریاستوں میں بھی جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ ماضی میں بڑی گہری تھی, اور وہاں بھی جو یہ بے روزگاری ہوئی ہے امریکہ میں, اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا الیکشن میں. کیونکہ امریکی الیکشن جو ہے وہ باقی سب باتیں چھوڑیے, اصل چیز یہ ہے کہ لوگ معیشت کو دیکھتے ہیں اور یہ کہ ان کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں, نوکری ہے کہ نہیں, اور وہ اس وقت چونکہ یہ تھوڑی سی زبو حالی ہے اس لیے صدر ٹرمپ کو اس کا نقصان ہونے کا بالکل امکان ہے.
اسی میں میں ایکسٹینشن بھی کرنا چاہوں گا آپ سے سوال, کیونکہ COVID-19 اور اکانومی آپ نے بالکل درست کہا. سو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف اگر COVID-19 کی ہینڈلنگ کے اوپر تنقید ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, لیکن دوسری طرف جہاں تک اکانومی کی یا بے روزگاری کی بات ہے تو وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میں نے پچھلے ٹینیور میں تو بڑا شاندار پرفارم کیا, یہ تو عالمی آفت تھی جس کی وجہ سے فگرز نیچے آئے ہیں, لیکن میرے پاس ہی بہتر پلان ہے. سو پلان ڈٹرمن کرے گا دونوں کینڈیڈیٹس کا کہ کسی کے پاس اس کی ریکوری کے لیے پلانس کس کے پاس کیا ہیں.
کسی کے پاس بھی مناسب نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ لیڈرشپ کا جو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, جس طرح کی سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی, وہ موجودہ صدر نے نہیں دکھائی جو یہ وبا کے اوائل میں. پھر بعد میں کچھ ان کو اندازہ ہوا کہ اس کا ان کو نقصان ہوگا تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور کووڈ کو سیریسلی لینا شروع کیا, لیکن ابھی بھی ان کی ساری توجہ اس بات پہ مرکوز ہے کہ کس طرح سے معیشت جو ہے وہ مکمل طور پر کھل جائے, اسکول کھل جائیں, کالج کھل جائیں, ایک نارمل سی کا جو ہے وہ فضا بن جائے تاکہ ان کے جو ووٹر ہیں باہر نکلنے والے وہ بھی نکلیں اور کچھ معاشی جو ہے ترقی بھی ہو. دیکھیے وہ جو بھی باتیں کہیں گے نا, اصل بات جو ہوتی ہے کہ جو لوگ ابھی تقریباً 38 سے 40 ملین لوگوں نے بے روزگاری کے فارم جو ہیں وہ فائل کیے ہیں, تو وہ آپ ان کو جو بھی تعویلیں دیں, جو بھی باتیں کریں, وہ ان کے پاس تو نوکری نہیں ہے اور ان کے پاس تو سیونگ کوئی ہے نہیں. ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے وہ امریکہ میں بالکل بیٹھا ہوا ہے, اور COVID-19 نے صرف اس کو ایکسپوز کیا ہے. یہ تو پہلے بھی ہم سب کو پتا تھا کہ یہاں کا جو غیر منصفانہ صحت کا نظام ہے اور جس میں کہ سیاہ فام امریکی اور جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس نظام سے باہر ہیں یا ان کو وہ سروسز مہیا نہیں ہیں, تو وہ تو اب کھل کر سامنے آ گیا ہے. اب یہ پلان ضرور ہے کہ ہیلتھ کیئر کے اوپر جو پہلے بات ہوتی رہی ہے, جو ہیلتھ کیئر کا اچھا پلان دے گا یقیناً اس کی طرف ووٹر رجوع کریں گے.
جی پروفیسر بکار صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کے خیال میں ہوا کا رخ کیا بتا رہا ہے, کووڈ 19, اکانومی, پولیس ریفارمز, پچھلے دنوں میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے پولیس کے نظام کے خلاف, اس پس منظر میں کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں جو حالات ہیں ابھی, بہت لوگ کے اندر یہ تو ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کووڈ کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا, تو اس کے لیے ناراضگی ہے. تو دیر از سم تھنگ جو آپ کہہ سکتے ہیں اگینسٹ ایک مینڈیٹ ہے بہت لوگوں کے اندر. میں یہ نہیں کہوں گی سب جگہ ہے, کیونکہ میں ٹیکسس میں رہ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت لوگ ہیں جو ابھی بھی بہت ان فیور ہیں. یہاں پہ بہت لوگ ماسک نہیں پہننا چاہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بہت اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں, اسٹارٹلی اگینسٹ, چاہے وہ گلوبل اکنامک پالیسی ہو یا جیو پالیٹکس ہو یا پالیٹکس ہو یا ورکنگ کلاس پالیٹکس ہو, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایسا کچھ کلیئر نہیں ہوا ہے. آپ اگر وہ بلیک لائفز میٹر کی بھی بات کریں تو وہ ایک ورکنگ کلاس پوئر کی موومنٹ تھی, اس کا ایک کلیئر کٹ ایشو تھا پولیس ریپریشن. غریبوں کی, غریب بلیک افریقن امریکن کی موت کووڈ کے کانٹیکسٹ میں جو ڈسپروپورشنٹ تھی, بہت سارے بہت گراؤنڈڈ لیول میں بہت سارے سفرنگز تھے, ان کو سی این این ایم ایس این بی سی نے ایک آئیڈینٹی پالیٹکس بنا کر چھوڑ دیا ہے ابھی. تو اس سے جو ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ پالیٹکس آف ریپرزینٹیشن ہو جاتا ہے, تو وائس پریسیڈنٹ کون بنے گا؟ میں نے آپ ایک چہرہ کھڑا کر دیجیے جس کا رنگ کیا ہے اس پہ فوکس ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ پرابلم کیا ہے اور یہ اسٹرکچرل لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ کیسے سالو ہوتا ہے اس پہ کوئی نظر نہیں دے رہے ہیں. یہ وائس پریسیڈنٹ کون بنے گا, کون چہرہ دکھائے گا تاکہ بلیک ووٹس ہمیں مل سکے,
ایک تو رومی صاحب نے بھی کہا نا, آپ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ سرویز یا ایون نمبرز جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں جو بائیڈن کے فیور میں, لیکن نمبرز تو پچھلی دفعہ بھی ہلری کلنٹن نے بھی آلموسٹ 3 million ووٹ زیادہ لیے تھے, لیکن جو الیکٹورل کالج کی لینڈسکیپ ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. تین ریاستیں ایسی تھیں جو ڈیموکریٹس کی تھیں اور وہ فلپ ہوئیں 2016 میں ان کے فیور میں, اور انہوں نے فیصلہ کر دیا, وسکانسن ہوگی, پینسلوینیا ہوگی, مشیگن ہوگی. سو الیکٹورل کالج کے اوپر کتنا فوکس ہونا چاہیے ہے اس دفعہ, یعنی پبلک اور پاپولر ووٹ سے زیادہ؟
جب دیکھیں یہ آئیڈینٹی پالیٹکس والی الیکشن ہو جائے گی نا, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک طرح سے یا ریپبلکن پارٹی کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جاتا ہے, یہ کلچرل وار بتائیں گے دیکھیے خطرے میں ہے, یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا ہسٹوریکلی بھی اگر دیکھیں, جب اکانومی نازی جرمنی کی کولاپس کر رہی تھی تو اکنامک ایشو پہ لڑائی نہیں ہوئی تھی, وہ کلچرل وار پہ الیکشن لڑ کے ہٹلر بہت زبردست جیت جیتا تھا. تو جب اکانومی اور فوکس نہیں رہے گا اور یہ سمپلی کلچرل وار ہو جائے گا تو وہ ٹرمپ کے ایڈوانٹیج میں چلا جائے گا الیکشن, اور یہ اگر آئیڈینٹی پالیٹکس بنا دیں گے یہ الیکشن کو یہ لوگ, تو کس تو شاید جیتتے جیتتے بھی ڈیموکریٹس ہار سکتے ہیں.
صحیح مجھے لگتا ہے. رومی صاحب یہ لاسٹ الیکشن میں بھی جسے آپ نے بھی پہلے کہا کم و بیش یہی صورتحال تھی, اور ایک پولسٹر جس کی بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی صرف ان کے اندازے سچ ثابت ہوئے, اور ان سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی آپ کو کیسے اندازہ تھا کہ جو وہ جیت رہے, تو کہتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا جب میں سروے کر رہا تھا کہ لوگ یہ بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ کریں گے, لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ کریں گے. تو میں نے کوسچن جس طرح سے فریم کیے تھے, جیسے آپ کا پڑوسی کس کے ووٹ دے گا, تو اس میں وہ بڑے ایکسائٹمنٹ میں کہتے تھے کہ جی میرا پڑوسی جو ہے وہ ٹرمپ کو دے گا, تو میں نے اس طرح اس کو ایکچولی ٹرمپ کا ووٹر کنسیڈر کیا تھا. اس بیک ڈراپ میں میں اب یہ بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب دو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں, آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فاکس کے ساتھ ایک انٹرویو میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو بائیڈن کو رکھا ہے کہ وہ مینٹل شارپنیس ان کے اندر نہیں ہے. ان کے الفاظ کے مطابق وہ دو جملوں کو بھی آپس میں کنیکٹ نہیں کر سکتے, انہیں ٹیلی پرامپٹر پہ جانا پڑتا ہے. ایج کی انہوں نے بات نہیں کی ڈائریکٹلی, لیکن ایج اگر جو بائیڈن منتخب ہوتے ہیں تو وہ 77 سال کے ہوں گے, اگر ٹرمپ دوبارہ جیتتے ہیں تو وہ 74 کے ہوں گے, لہٰذا ایج تو نہیں ہے. لیکن واقعتاً مینٹل شارپنیس, پرسنالٹی کا کرزما دونوں لیڈرز میں ہے, یا دوسری طرف جو وائس پریزیڈنٹ کی چوائس ہوگی, جو نامینیشن ہوگی, یہ میٹر کرے گی ان انتخابات میں؟
جی آپ نے کئی سوالات
رکھے ہیں.
جی تو یہ میرے لیے کہ وقار صاحب کے لیے؟
یہ آپ کے لیے.
ہاں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, انہوں نے نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جو بائیڈن کو, اور جو بائیڈن واقعی میں کمزور کینڈیڈیٹ ہیں, اور وہ اس لیے کینڈیڈیٹ اتفاقاً وہ نکل آئے کیونکہ برنی سینڈرز جو تھے, جو کہ اصل میں مقبول ہیں عوام میں اور خصوصاً نوجوانوں میں, ان کو ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے رد کر دیا, کسی بھی صورت ان کو وہ آگے نہیں آنے دیا انہوں نے. تو اب واقعہ یہ ہے کہ یہی چیز 2016 میں ہوئی تھی, اور 2016 میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ہلری کلنٹن, خیر وہ اس میں ایک جینڈر کا بھی اسپیکٹ تھا کہ شاید امریکہ کا معاشرہ بھی ایک خاتون صدر کے لیے
تیار نہیں ہے,
طبقات جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہے, ملتا جلتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ووٹنگ جو ہوگی اس بار, وہ اس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی کہ ان لوگ جا کر کتنے لوگ جا کر ایکچوئل ووٹ کریں گے, کتنے میل سے کریں گے, کیونکہ اس کے اوپر بھی پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے. صدر ٹرمپ اس کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا شاید یہ خیال ہے, مفروضہ ہے, کہ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ ہر حال میں باہر نکل کر ووٹ کریں گے ان کے ایجنڈے کے اوپر. تو جبکہ ڈیموکریٹس اور جو ملینیلز جنہیں کہا جاتا ہے, نوجوان ووٹر جو ہیں, وہ روایتی طور پر ووٹ اتنا نہیں کرتے, باتیں زیادہ کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, لیکن ووٹ کے دن سو جاتے ہیں, یا ان کی برنی سینڈرز کے جو سپورٹرز ہیں وہ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ اسی لیے میں نے وہ کہا کہ ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے, اور پولز جو ہیں وہ جو بھی ہمیں بتائیں, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ بڑی کلوز ریس ہوگی. اور بالکل آپ نے وائس پریزیڈنٹ کا ذکر کیا, وائس پریزیڈنٹ کا جو انتخاب ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رول پلے کرے گا. اگر ایک خاتون یا وومن آف کلر, جسے کہا جا رہا ہے, سیاہ فام کینڈیڈیٹس کی بھی نام بھی آئے ہیں کافی سارے, اگر تو وہ سلیکٹ ہوتی ہیں تو پھر یقیناً ڈیموکریٹس کو ایک ایج ضرور ملے گا, کیونکہ جو اس موبلائزیشن ہوئی ہے بلیک لائفز میٹر کی, اور جو یہاں پر اقلیتیں ہیں وہ اس بار یہ چاہیں گی کہ وہ دوبارہ سے صدر ٹرمپ کو جیتنے نہ دیں اور ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. مگر یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی آنے والے جو دو مہینے ہیں اس میں, نمبر ایک, معیشت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا معیشت بحال ہوتی ہے اس رفتار سے جس کا کہ اندازہ یا امید صدر ٹرمپ کو ہے, نمبر ایک, اور نمبر دو یہ کہ کیا ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو موبیلائز کر سکتی ہے, نہ صرف نکالنے کے اوپر بلکہ ووٹ کرنے کے اوپر. اور جو بائیڈن میں وہ اس طرح کی جو ہے کرزما نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ انسپائر کر سکے, اس لیے باقیوں کو کام کرنا پڑے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ براک اوباما جو ہیں وہ بھی میدان میں کودے ہوئے ہیں.
Exactly. وہ کافی متحرک کردار اس وقت ادا کریں. پروفیسر وقار صاحب, آپ کے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اگر ہم بات کریں, جو بائیڈن کی بات کریں, تو نائب صدر کے لیے ان کا جو انتخاب یا نامینیشن ہوگی وہ کتنی اہم ہے, اور جو اس وقت سچویشن ہے, بھلے وہ ایتھنک ریشل ڈیبیٹ کے پس منظر میں ہو, جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, سو اس میں توازن ران لانا, وومن آف کلر, یعنی جینڈر اینڈ ریس دونوں میں اگر وہ چونکاتے ہیں تو ان کے لیے کتنا سود مند ہوگا؟
یہ بہت ڈیفیکلٹ چوائس ہے میرے خیال سے, کیونکہ ایک طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی چوز کریں گے جو بائیڈن صاحب نے. دیکھیے ابھی فرنٹ لائن ایک تو ہے آپ کی کملا ہیرس, پر اگر آپ کملا ہیرس کا بھی بگ ایشو یہ چل رہا ہے کہ ان کا وکیپیڈیا جو ہے پیج جو ہے لٹرلی ایک سائٹ آف وار بن چکا ہے, کیونکہ کملا ہیرس کا خود کا ریکارڈ جو ہے وہ ایز اٹرنی جنرل اچھا نہیں رہا ہے, ये नहीं कि उनका रिकॉर्ड अमंगस्ट अफ्रीकन अमेरिकन बहुत अच्छा रहा है, पुलिस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, नहीं रहा है। तो अगर वो वाइस प्रेसिडेंटशिप कैंडिडेट बन भी जाती हैं तो वो सारी बातें आ जाएंगी। एक अफ्रीकन अमेरिकन कैंडिडेट फ्रंट में आ गया पर उसका अगर रिकॉर्ड सिंपथेटिक नहीं रहा है तो ये नहीं कि अफ्रीकन अमेरिकन बहुत सारे निकल के उनको वोट देने आ जाएंगे, वो कंसिडर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आप
कीशा लैंस बॉटम का भी नाम आ रहा है, सुजैन राइस का भी नाम आ रहा है,
हाँ सुजैन राइस का भी नाम आ रहा है, तो ये सारे इश्यूज जो है कौन फर्स्ट चॉइस होता है, कौन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ये जो है अभी देखना पड़ेगा। और उसके अंदर वो करिश्मा है कि नहीं कि वो अट्रैक्ट कर पाएंगे वोट्स को,
सही
क्या रिकॉर्ड है उनका, ये सारी बातें जो है
वो अहम होगी। सो एनीवे, हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू से ये तो अखज़ कर पाए हैं कि फोकस जो है वो ज़्यादा इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर होगा, वो इकॉनमी है, वो कोविड से डील करना है, वो हेल्थ के इश्यूज़ हैं कि उनसे कैसे निपटना है, और फिर इसी तरह जेंडर एंड रेस उसके अंदर बैलेंस लाना, तो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा ये इलेक्शन। और वक्त से पहले कुछ भी
वो लेफ्ट को भी मोबिलाइज करना होगा, जो हेल्थ केयर और वर्कर्स इश्यू और वर्किंग क्लास, वो वोट जो है सोया नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें अभी जो टेक्सास में वोट हुआ उसमें होजे इंक्रीजा जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के इलेक्शन जीत गए हैं, और जमाल बोमैन भी जो है वो जीता है। और अगर आप नैन्सी पेलोसी का स्टेटमेंट देखते हैं उसके जीत पे कितना स्टेप बैक है कंपेयर टू पहले जब एओसी जब जीती थी जब उनका जो रुतबा था। तो लेफ्ट जो है विदिन डेमोक्रेटिक पार्टी वो गायब नहीं हो गया, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो निकल कर जो बाइडेन को वोट करेगा, सपोर्ट करेगा, किस हद तक सपोर्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि कौन कैंडिडेट बनेगा।
हमने भी अपने सामिन के सामने इस वक्त तक की सिचुएशन रखी, कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता, और पिछले इंतखाबात का भी हवाला सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका रजा रूमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, प्रोफेसर वकार अहमद साहब आपके भी हम ममनून हैं कि आप हमारे साथ रहे,
शुक्रिया।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक एकेडमिक और मौजू है हमारे सामने, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो उसका पस मंज़र ये है कि एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत जिन्होंने नस्ली असबियत के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद की, नेल्सन मंडेला, गुज़श्ता हफ्ते को यानी सनीचर के दिन उनका जन्मदिन था, 102वां यौम पैदाइश था, जनूबी अफ्रीका में सेलिब्रेशन हुई और मंडेला फाउंडेशन ने इसके लिए एक बड़ी तकरीब का एहतमाम भी किया। इसमें जो की एड्रेस था, कलीदी खिताब था, वो अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का था, और उन्होंने इस मौके के ऊपर एक जानेब इशारा किया है, एक नुक्ता सामने रखा है, उसके ऊपर मैं इंगेज करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, मुमताज़ स्कॉलर हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। वो आमतौर पर ऐसे मौजूदात को उसके ऊपर लिखते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। और बात क्या कही एंटोनियो गुटेरेस ने, उनका कहना यह था कि आजकल के हालात में उनको अगर सामने रखा जाए तो ज़रूरी है कि एक ऐसा नया इमरानी माहदा तश्कील पाए जिसके नतीजे में आलमी सतह पर सबके लिए मसावी मौके पैदा हों, नौजवानों को इज़्ज़त से जीने का हक मिले, ख़वातीन को मर्दों के बराबर हकूक मुयस्सर हों, इससे बीमारों, कमज़ोरों और तमाम किस्म की अकलियतों को यकसां मौके मुयस्सर आएँ। हम मुल्की सतह पर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं या उन तमाम ममालिक के अंदर ऐसी बहसें सुनते हैं जहाँ पे निज़ाम तोड़ फोड़ का शिकार हो तो कहा जाता है कि एक नया इमरानी मुआहदा करना चाहिए, रियासत और ज़ाहिर उसके रियासत के आवाम के दरमियान होता है, मशीनरी के दरमियान होता है। सो जब हम इसको आलमी सतह पर ले जाने की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है, उसकी क्या शक्ल बनती है, और जिस जानेब इशारा किया एंटोनियो गुटेरेस ने वो कितना अहम है, ख़ासतौर पर उन दिनों में जब हमें कोरोना जैसी आलमी वबा का सामना है और इस कुरे अर्ज के मसाइल, भले वो तरक्की याफ्ता दुनिया हो या तरक्की पजीर दुनिया हो, वो एक सफ़े पे या एक तरह की तकलीफ से गुजरती हुई नजर आई है। سو ان حالات میں اس بیان کی، نئے عالمی سطح کے عمرانی معاہدے کی کیا اہمیت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پروفیسر خورشید ندیم صاحب سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آپ سے یہی جو تمہید ہے اس میں کافی سوالات بنا ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فرمائیے گا.
میرا خیال ہے بہت اہم بات کی طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی ہے. اس وقت کی دنیا ایک عالمی معاہدے کے تحت جی رہی ہے، جس کو آپ اقوام متحدہ کا نام دیتے ہیں اور اس کے چارٹر کا، اور پھر اس کے تحت ہونے والے مختلف ٹریٹیز کو، جس میں اقوام ساری دنیا کی اس کو قبول کیے ہوئے ہیں اور ایک عالمی معاہدے کے تحت ہم زندہ ہیں. لیکن آپ غور کیجئے تو یہ جو معاہدہ ہے یہ اصل میں 20ویں صدی میں آنے والی اس اہم تبدیلی کے نتیجے میں آیا جب دنیا امپائرز کے دور سے نکل کر نیشن اسٹیٹس کے دور میں داخل ہوئی
تھی.
امپائرز ختم ہو رہی تھی دنیا بھر میں اور قومی ریاستوں کے وجود کا آغاز ہو رہا تھا. تو قومی ریاستوں کو ایک عالمی سطح پر ایک نئے عالمگیر نظم کے تحت ایک دوسرے سے قرب میں رہنا اور ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا، اس کے کچھ اساسات طے کیے گئے تھے، جس کو ہم نے یونائٹیڈ نیشنز کا نام دیا اور لیگ آف نیشن آف یونائٹیڈ نیشنز، اور پھر اس کے تحت آج تک زندگی گزاری جا رہی ہے. لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے فیصلے انسانی تاریخ میں جب بھی ہوئے ہیں یہ تمدن کے ارتقاء کے فطری نتائج ہیں. آپ امپائر کی دنیا سے نکل کے اگر نیشن اسٹیٹ کی دنیا میں داخل ہوئے تو یہ ایک تاریخ کا جبر تھا. اگر برطانیہ کی امپائر ختم ہو رہی تھی تو ساتھ عثمانیوں کی امپائر بھی ختم ہو رہی تھی، قاجار کی امپائر بھی ختم ہو رہی تھی. تو یہ ایک قانون فطرت تھا جو ساری اقوام اس کا اطلاق ہو رہا تھا.
یعنی
اگر برطانیہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ساری دنیا پہ اپنے تسلط کو برقرار رکھے تو عثمانیوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. سب کے لیے ایک ہی قانون تھا قدرت کا جو لاگو ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے اس کو بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو عالمگیر جنگیں ہوئیں اور کیسے انہوں نے ایک دنیا کا نقشہ مرتب کیا. اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، ہم عالمگیریت کے دور میں تو داخل ہو گئے، کچھ اکنامک فلسفوں اور لبرلزم کی کچھ جو اکانومی کی جو اصول ضوابط ہم نے مرتب کی اس کے تحت، لیکن اس کا اطلاق سیاسیات اور دیگر امور پہ نہیں ہونے لگا. اس وقت صورتحال اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے مسائل کیا ہے، وہ تو وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان مسائل کی ایک ایسی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو افریقہ جیسے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کی ہم روز تصویریں دیکھتے ہیں کہ جسم کی ہڈیاں تک گنی جا سکتی ہیں، اور دور وقت کی میل نیوٹریشن خیر کیا چیز ہے، اس سے اگلے درجے کی چیز ہے،
دو
وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور ایک طرف آپ کو معلوم ہے ایک طرف یافتہ دنیا جن آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. یہ گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ عرصہ اس کو سسٹین کرنے پر اصرار کرنا غیر فطری ہوگا. تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس مرحلے پہ ایک نئے عمرانی معاہدے کے بارے میں سوچا جائے، اور جو سرحدیں گلوبلائزیشن کے نتیجے میں ختم ہو رہی ہیں، غیر مرئی غیر نہ دکھائی دینے والی سرحدیں، جو دکھائی دینے والی سرحدیں ہیں آپ ان پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. بہت
صحیح. سو اس میں آپ نے جیسے کہا نا کہ ہڈیاں اور پسلیاں وہ بھی ہم گن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. سو ظاہر ہے ایک تو مقامی قیادتوں کا تو اہم کردار ہے ہی صحیح کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، لیکن باقی یا ترقی یافتہ دنیا وہ کس طرح یہ آسائشیں وہاں پہنچا سکتی ہیں، یا یہ جو لیو برانچز ہیں وہاں پہ لے کے جا سکتی ہیں، اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی وہاں پہ پروجیکٹس ہوں، انڈسٹری ہو، بزنسز ہو، ان کو شیئر دیا جائے، کیا کیا جائے؟
جو ریسٹرکشنز ہم نے لگائی تھی اس دور میں، اب ضرورت ہو گیا ہے کہ ان پہ نظر ثانی کی جائے. یہ بات کہ آپ لوگوں کے درمیان آپ ویزوں کے بغیر آ جا نہیں سکتے اور بڑی اس میں ریسٹرکشنز ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت میرا خیال آ گئی ہے.
اور ویسے سر یہ جو انٹائر گلوبلائزیشن کیمپین میں ان کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر آپ تجارت فری ٹریڈ کہتے ہیں تو فری موومنٹ کیوں نہیں ہے لوگوں کی؟ تو وہ بھی آپ کا اشارہ اس جانب ہے.
جتنی بھی موومنٹ ہے اگر اس کا نتیجہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے نتیجے میں نہیں نکل رہا تو ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ویسے تو مجموعی کسی کام کی چیز نہیں ہے. اگر اس کے نتیجے میں ایک ظلم جنم لے کسی طریقے سے بھی، جیسے دولت کا کسی خاص دائرے میں یا خاص طبقے میں گردش کرتی رہے اور اکثریت اس سے محروم رہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سوچ کا عمل بہرحال نظر ثانی کا محتاج ہے اگر اس کی برکات عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی. تو ایک تو بہت بنیادی ضرورت ہو گئی ہے کہ आपको ये वीजे की इंसानों की जो मूवमेंट है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन अगर ये तदरीजी अमल जब तक बढ़ता जा रहा है, कल से तो नहीं होगा, मेरा ख्याल ये जरूर करना चाहिए कि जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं उनकी जो तकमील का अमल है दुनिया भर में, मसलन आज भी आपको मालूम है बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ बिजली नहीं है, ये बात की बिजली क्यों नहीं है, बहुत सारे इलाके आप जानते हैं ऐसे जहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। तो ये जो बुनियादी फितरी हकूक है इंसानों के, जिसको मुत्तहिदा का चार्टर भी उसको कबूल करता है, उनकी तकमील के लिए एक आलमगीर सतह पे एक नया मुआहदा होना चाहिए कि पूरी इंसानी सतह अर्ज पे बसने वाले सारे लोगों को पीने का बुनियादी साफ पानी, बिजली और घर, और ये जो बुनियादी और उनकी सलाहियतों के इजहार की अपॉर्चुनिटी, सेहत की बुनियादी जरूरियात, इसकी फरहमी को आलमगीर सतह पर इंसानियत की जिम्मेदारी समझे। ये अफ्रीका और अमरीका के दरमियान और एशिया और गैर एशिया के दरमियान जो गैर मामूली तफावत फर्क वाकई हो गया है, इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। वो जो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, अब तो मालूम होता है कि कई दुनियाएं वजूद में आ चुकी
है। सही, सही, सही।
तो ये मेरा ख्याल एक गैर फितरी निजाम है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, आपने इसको एलिब्रेट किया और इसकी जो मुमकिन सूरतें हो सकती हैं, कम अज़ कम ऐसी शक्लें जो किसी मसावात की जानेब और बुनियादी इंसानी ज़रूरतों में खितों के अंदर हम आहंगी की तरफ ले जा सकती हैं, आपने उसको वाज़े किया है, बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मामले पर डॉक्टर प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ होंगे।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
डॉक्टर साहब, कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है, किस जानिब इशारा करता है और क्या वाकई दुनिया की जो क़यादत है उसको इस जानिब सोचना चाहिए? अगर सोचेंगे तो उसका पैटर्न क्या हो सकता है, उस नए इमरानी मुआहदे का होना चाहिए?
देखिए, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है और एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको हर आदमी सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके रियलाइज करने के या इसके मेटीरियलाइज करने के चांसेस हमें कम नजर आते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो इमरानी माहिदे की बात की जाती है, ये असल में बड़ी ताकतों में बाहमी रजामंदी की बात है। ये बात इसलिए कही गई है कि दो अहम डेवलपमेंट हमें पिछले कोई एक तो चार पांच साल से चल रही है, एक अभी चली है। एक तो ये है कि जो COVID-19 है और कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी आई है, आपने देखा है कि इसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जो मेडिकल फैसिलिटीज आला तरीन मौजूद है, उनको भी हिट किया है, और जो गरीब ममालिक हैं जहां मेडिकल फैसिलिटीज बराए नाम होती हैं उनको भी जाके हिट किया है। पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, हिंदुस्तान भी है, सब इसको हिट हुए हैं। तो इससे ये अंदाजा होता है कि दुनिया में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनमें चाहे आप अमीर हैं मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो सब आपके लिए है। तो इसमें कोऑपरेशन की जरूरत है, खासकर ह्यूमैनिटेरियन, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। और अब ये है कि कोरोना कंट्रोल भी हो गई, ये वायरस कंट्रोल भी हो जाता है आपका, तो उससे इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुई है हर कंट्री के अंदर। अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, और अगर आप छोटे मुल्कों में आ जाए, डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाए, पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे छोटे कंट्रीज जो है डेवलपिंग, तो वहां इकोनॉमिक डिसलोकेशन ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसका मनफी असर इस बीमारी का, इस बीमारी पे कंट्रोल पाने के बावजूद कई साल तक चलेगा। और उस चैलेंज को अगर हमने सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज को मीट करना है और हमने पॉवर्टी को एड्रेस करना है, तो अगर दुनिया को ऑपरेट करे तो फिर मामला अच्छा हो सकता है। तो एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है, ये देखिए, हमारे यहाँ पिछले चार पांच साल से कई ममालिक में खाना जंगी चल रही है, सीरिया है, अब लीबिया में हालात देख लें, इससे पहले इराक तबाह हुआ है, अफगानिस्तान में हालत खराब है, उसके रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के जो है वो मसाइल हैं, और उससे इंसानियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो और उससे रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है यूरोपियन मुल्कों के लिए। तो इनका ये भी ख्याल है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, इन प्रॉक्सी वॉर को भी खत्म किया जा सकता है कि एक अगर अंडरस्टैंडिंग दुनिया जो है वो डेवलप कर ले। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने बात की है, उसको ना सिर्फ सेक्रेटरी जनरल साहब आगे चलाएं, बल्कि जो दुनिया के थिंक टैंक हैं, जो इंडिपेंडेंट अनासर हैं, उनको ये बात आगे चलानी चाहिए कि जो कोविड 19 से पहले की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो रिस्टोर नहीं होगी, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम किस तरह इसको मीट करेंगे, آفٹر ہم نے تو کنٹرول کیا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ نے میں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی